الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے رسول سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اور اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف کھایا اس نے اور تقوی اختیار کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. چار چیزوں کا بیان ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی کی اطاعت. نمبر دو، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت. نمبر تین، خوف خدا. اور نمبر چار، تقویٰ. بس یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حاصل ہو گئیں جن لوگوں کو، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی. اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جو جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل فرمائے، جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے. اور وہ قوم من النبیین، یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے. نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. انبیاء علیہم السلام کو تو ہم سب جانتے ہیں، اور صدیقین یہ کون لوگ ہیں؟ الذی لا یخالف قوله حاله، الذی لا یتغیر باطنه من ظاہری، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبی. یہ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں، وہ اپنے وقت کا صدیق ہے، کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اس کا قول کچھ ہو فعل کچھ ہو، یہ صدیق نہیں ہو سکتا. تو اس کا قول اور فعل ایک ہو. نمبر دو، ظاہر کے حالات سے اس کا باطن متاثر نہ ہوتا ہو. ظاہر کے حالات دیکھے، اس سے اس کا باطن متاثر ہو گیا، یعنی دل متاثر ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی ابھی صدیقیت پر فائز نہیں. کسی مالدار کو دیکھا تو مرعوب ہو گیا کہ بھائی مال والا ہے، ذرا اس کا اکرام کرنا چاہیے. اور گناہ کا موقع سامنے ہے تو کہا بھائی ہے تو ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، تو چلو بس اب ہم بھی جیسا دیس ویسا بھیس اس پر عمل کریں. تو ایسا نہیں, اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط اس کا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ ہی مجھے بچائیے گناہ سے, نافرمانی سے آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. تو ظاہر سے اس کا باطن تبدیل نہیں ہوتا. اور نمبر تین کہ جو اللہ تعالیٰ کو کے اوپر اپنی دنیا اور آخرت سب قربان کر دے, الذی یبدل الکونین فی رضا محبوبی, اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا اور آخرت قربان کر دے. دنیا قربان کرنا گناہ سے بچنا ہے, بس اس کا خلاصہ یہی ہے. گناہ سے بچ جائے آدمی تو اس نے دنیا اپنی قربان کر دی اللہ تعالیٰ پر, اور آخرت کو قربان کرنا یہ ہے کہ آخرت میں جنت کے لیے اعمال نہ کرے, اگرچہ کہ جائز ہے. کوئی آدمی نماز پڑھے روزہ رکھے جنت کے لیے جائز ہے, لیکن صدیقین کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. جنت کے حصول یا جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرتے, یہ اعلیٰ مقام ہے. تو یہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. تو فرمایا ان کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے. تو یا تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں, یہ تو طبقہ, یہ تو سلسلہ بند ہو چکا, صدیقین ہیں, اور نمبر تین شہداء, اور نمبر چار صالحین. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا معاملہ ہو جائے گا, یعنی جو انعامات ان پر برسیں گے وہی اس کو بھی حاصل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی کی اطاعت تو حاصل اس طرح ہو سکتی ہے کہ اتباع سنت کو اپنا لے. تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہی حاصل ہو گئیں, اتباع سنت اور اللہ تعالی کی اطاعت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, یہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل رہا. اللہ کی اطاعت کی انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے راستے سے. اللہ کی اطاعت حضور کی اتباع کے راستے سے. تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ سے اللہ راضی ہوئے اور صحابہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے. اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ویخش اللہ, اللہ کا خوف. یہ ماضی کے اوپر ہے, اگر کوئی گناہ ہو جائے. اور ویتقی یہ استقبال کے بارے میں ہے, مستقبل کے بارے میں. کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, بس اس پر اللہ کا خوف کھا کر اس پر نادم ہو جائے. اللہ کا خوف کھائے اور نادم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم التوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ, کہ ندامت یہی توبہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ توبہ کرنا ضروری ہے, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ضروری ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ندامت بھی کسی کو ہو جائے کہ میں نے یہ کام غلط کیا اور میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے, جو مجھے کھلاتا ہے, سلاتا ہے, پلاتا ہے, لباس پہناتا ہے, اس کو میں نے ناراض کر لیا, تو یہ بھی ندامت, یہ بھی توبہ ہی ہے. اور جس نے توبہ کر لی والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ, وہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو بھائی ندامت ہو جانا یہ بھی کافی ہے, اگرچہ کہ آدمی بعد میں توبہ کر لے یہ تو اور اچھی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دے, کسی بری چیز کو, من ترک, بلکہ کسی اچھی چیز کو بھی اللہ کے لیے ترک کر دے, کوئی جائز چیز ہو, اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے. لہذا گناہ کو ترک کرنا اس کے دنیاوی فائدے الگ ہیں، آخرت کے تو ہیں ہی فائدے، جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور تقوی کی برکت سے رزق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تقوی کی برکت سے رزق عطا فرماتے ہیں، یہ پکی بات ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ جانے کن کن چکروں میں لوگ مبتلا ہیں، باقی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. فرمایا، انی لاعلم آیتا لو عمل الناس بها لکفتهم، میں ایک آیت، صرف ایک آیت ایسی جانتا ہوں کہ لوگ اگر اسی پر عمل کرنے لگیں تو یہی آیت کافی ہو جائے دنیا اور آخرت کے لیے، کفایت کر جائے. مراد ہے دنیا میں بھی کفایت کرے، آخرت میں بھی کفایت کرے. اور اس کے بعد ثم تلا هذه الآية، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بس یہ آیت ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایک جگہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا جانا ہوا، وہاں گھر میں وہ ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا، تعویذ. انہوں نے کہا، بھائی یہ کیا ہے، نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں جیسے تعویذ میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا، یہ گھر کی خیر و برکت کا اور رزق میں اضافے کا تعویذ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر آپ نے گھر میں یہ تعویذ بھی لگا لیا اور تصویریں الگ لگا رکھی ہیں، ٹی وی الگ چل رہا ہے آپ کے گھر میں، گانے بجتے ہیں، اور دیور اور بھابھی آپس میں گھل مل کر آپس میں رہتے ہیں، کوئی پردے کا کوئی خیال نہیں آپ کے گھر میں، تو یہ جتنے ایک ابھی تو ایک لگایا، دس اور لگا لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے تعویذات سے کیا فائدہ؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو تعویذات بتائے ان پر عمل کر لیجئے تو اس تعویذ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ان چیزوں سے کچھ نہیں بنے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے ان چیزوں سے سب حاصل ہو جائے، کچھ ہو جائے. جب تک ہم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو اختیار نہیں کریں گے، تقویٰ کو اختیار نہیں کریں گے، تو کوئی تعویذ کر لیں، کوئی عمل کر لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، اسی ایک کوئی پکڑ لیں تو وہ کافی ہے ان کے لیے. لو عمل الناس بها لکفتهم، اور پھر یہی آیت پڑھی، تقوی والی آیت، یتق اللہ یجعل له مخرجا. تو تقوی اختیار کر لے، اللہ اس کے لیے باہر نکلنے کا ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے مل سکتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولو ان اہل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو اللہ تعالی آسمان سے ان کے لیے برکات کو نازل فرمائے اور زمین سے برکات کو کھول دیں, زمین برکات کو اگلنے لگے اور آسمان سے برکات برسنے لگے. یہ تقویٰ پر اللہ تعالی کا انعام ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تیسری چیز جو اس آیت میں بیان فرمائی, ویخش اللہ, اللہ سے خوف کر, اللہ کا خوف کر کے, یہ ماضی ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کا خوف کر کے توبہ کر لے, اللہ سے ڈرے. ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہے, تقویٰ کا نچوڑ, سب کچھ اللہ کا ڈر ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں, خوف خدا نہیں, وہ نہ کہیں ڈنڈی ضرور مار لے گا, کہیں نہ کہیں اس سے خیانت ہوگی اگر خوف خدا نہیں. اور اگر خوف خدا حاصل ہے تو اکیلے میں بھی کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اب کون ہے, اکیلے میں کون ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی گناہ نہیں کرے گا کہ نہیں کوئی نہیں ہے, اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اس وقت بھی اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. خوف خدا جس کو حاصل ہے وہ اس کے لیے خلوت اور جلوت برابر ہوتے ہیں, چاہے وہ مجمع میں ہو چاہے اکیلے میں ہو, مجمع اور اکیل پن اس کے حق میں برابر ہے. اور جس کو خوف خدا حاصل نہیں, وہ آرام سے کہیں نہ کہیں ایسی ڈنڈی مارے گا کہ ثبوت بھی نہیں ملے گا, کوئی ثبوت نہیں چھوڑے گا. اللہ, لہذا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ سے باہر, وہاں کھانے کے لیے بیٹھے تو چرواہا گزرا, اس کو بھی فرمایا آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ ساتھ کھانے کے لیے. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. کہ اچھا ان گرمیوں میں تم, گرمیوں کے دنوں میں روزے کے ایام بھی نہیں ہے, رمضان بھی نہیں ہے, تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ تھا, کلو وشربو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم نے کچھ دنیا میں جو کچھ کیا ہے اب آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ خوب جنت میں کھاؤ پیو. لیکن پہلے دنیا میں تو کچھ کیا ہو, تو اس نے یہی اشارہ کیا کہ میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں کہ پہلے میں یہاں تو عمل کر لوں تاکہ جنت میں خوب کھاؤ پیو. فرمایا اچھا بھائی یہ بکریوں کا کچھ دودھ ہمیں دے دو. اس نے کہا یہ بکریاں میری ہیں ہی نہیں, یہ تو امانت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس کا تو امتحان لینا چاہیے. پھر فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو, پیسے تم رکھنا, جو ان بکریوں کا مالک ہے وہ تو اجرت پہ بکریاں چراتا تھا, اس کو مت دینا, اس سے کہنا کہ وہ بھیڑیا آیا تھا وہ لے کے چلا گیا بکری کو, بھیڑیا اس زمانے میں ایسا ہوتا رہتا تھا, یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جو ناقابل یقین ہو. بھیڑیا آیا بکری لے گیا, وہ یقین بھی کر لے گا ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا کیونکہ ہوتا رہتا تھا. اس نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے, فعین اللہ, اللہ کہاں چلا گیا, اللہ کہاں چلا گیا. بس یہ خوف خدا ہے جو آدمی کو گناہ سے روکتا ہے. کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے, اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقویٰ, خوف خدا, خشیت کہتے ہیں خلیش کو, خلیش کہتے ہیں چبھن کو, کہ چبھن ہو جائے دل میں کہ میرا یہ عمل اللہ کو ناراض کرے گا یا خوش کرے گا, اللہ کو ناراض کرے گا یا خوش کرے گا, بس یہ چبھن دل میں لگ جائے تو بس یہی بنیاد بنتی ہے تقویٰ کی. خوف خدا کی. ایسے شخص کو تقوی، خوف خدا، خشیت ایک نہ ایک وقت حاصل ہو کر رہے گی. تو یہ گناہ چھوڑنا، اس پر اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون تو نقد عطا فرماتے ہیں. اور پھر تقوی کے، اور یہی اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اسی پر اس کے رزق کے معاملے، دنیا کے سارے مسائل اس کے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخرت کے انعامات وہ الگ ہیں. لہذا اسی کو فرمایا من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے. عجیب بات ہے، اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز چھوڑ دے، مطلق فرمایا، اللہ کے لیے چھوڑی ہو چاہے کوئی چیز ہو، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. عوضہ اللہ خیرا منہ. لہذا تفسیر روح المعانی جو قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن کا علم مسلم ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر پیچھے 700-800 سال تک کسی ایسے عالم کو تلاش کریں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم کوئی مل جائے تو نہیں مل سکتا. اللہ نے یہ اتنا بڑا عالم ہمیں عطا فرمایا. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے بارے میں فرمایا کتنی کتابیں ہیں، تو بتایا گیا کہ 200,000 کتابیں اس وقت موجود ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، اگر یہ ضائع ہو جائیں کسی حادثے کے نتیجے میں تو کوئی افسوس نہ کرو، انور شاہ کے سینے میں اتنا ہی علم موجود ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے. ان کا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر یہ تفسیر روح المعانی ہے، جس کا آج تک کوئی اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکا. ظاہر ہے جس شخص نے یہ تفسیر لکھی ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ان کو اپنی اصلاح کی فکر تھی، سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اصلاح کی فکر ہوئی. لہذا شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ان سے اپنے اصلاح باطن کرائی، ان کو اپنا شیخ اور مرشد بنایا. اور یہ شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جو مشرق وسطی سے آ کر یہاں ہندوستان میں شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلق قائم کیا تھا. تو بہرحال، اور پھر فرمایا کنت اطالع فی ضوء القمر. اتنی مشکلات کے اندر انہوں نے طالب علمی کیے، علم حاصل کیا ہے، کہ خود فرماتے ہیں کہ میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا، چراغ کے بھی پیسے نہیں تھے، چراغ کے بھی پیسے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعہ کرنا، اس قربانی سے علم حاصل کیا. جو لوگ مذاق اڑاتے تھے پھر انہوں نے جوتیاں اٹھائی بعد میں، اور اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اس سے بڑی تفسیر آج تک کوئی نہیں لکھ سکا. ہزاروں تفسیریں قرآن کریم کی لکھی گئیں. خیر، اس تفسیر کے اندر انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ محل پر ان کو کوئی آہٹ محسوس ہوئی. بادشاہوں والی زندگی گزارتے تھے بھی بادشاہ، محل کے چھت پہ آہٹ محسوس ہوئی. سپاہیوں کو دوڑایا کہ کون ہمارے آرام میں خلل ڈال رہا ہے، دیکھو ذرا. وہ پکڑ کر لائے ایک آدمی کو، اس نے کہا بھائی یہ تم کہاں سے آ گئے چھت پر؟ اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا شہر میں، وہ میں تلاش کر رہا تھا. تو کہا کہ اچھا، یہ اونٹ تمہارا شہر میں گم ہوا ہے اور یہاں محل کی چھت میں تم تلاش کر رہے ہو، کچھ عقل بھی ہے؟ شہر میں گم ہوا ہے تو اونٹ وہاں ملے گا، یہاں کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آپ کو بھی اس محل میں رہتے ہوئے اللہ نہیں مل سکتا. آپ کو کیسے ملے گا اللہ یہاں پہ، ان محلات میں ملے گا اس تعیش کی زندگی میں؟ بس یہ چوٹ لگی، دل پر چوٹ لگی. یہ تفسیر روح المعانی میں بھی موجود ہے، اور علامہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں بھی ان کا واقعہ لکھا ہے. اللہ نے اتنا تو بادشاہت کو چھوڑا ہے, آدھی رات میں فقیرانہ لباس پہن کے بادشاہت کو چھوڑا ہے. حالانکہ اگر بادشاہت آدمی اللہ کے حکم کے مطابق کرے, سنت کے مطابق کرے, تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. حکومت کوئی بری چیز تھوڑی ہے, یہ تو آخرت کے درجات کا ذریعہ ہے. اگر بادشاہی کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کر لے, کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن اس صحیح چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے, اور ان کی بادشاہت کوئی غلط بھی نہیں تھی, کوئی فاسق و فاجر بادشاہ بھی نہیں تھے. بہرحال حکومت کو چھوڑ دیا. لوگوں نے جا کے کہا گیا نیشاپور کے جنگل کے کنارے دریا میں, بس وہاں دریا کے کنارے جا کے اللہ اللہ کرنے لگے. لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی, لوگ منانے کے لیے گئے کہ آپ آ کے بادشاہت سنبھالیے. فرمایا نہیں, اب نہیں ہو سکتا, چھوڑ دیے. تو وزیروں نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر اور پھر آپ یہاں پر گدڑی کے اندر پھٹے پرانے لباس میں دریا کے کنارے جنگل میں رہ رہے ہیں, اور حکومت آپ نے چھوڑ دی. تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنی سوئی پھینکی دریا میں اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی لاؤ. مولانا روم فرماتے ہیں جب وہاں مثنوی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہ صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے, سوزن زر بر لبے ہر ماہیے, کہ ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں اور ان کی جو ہر مچھلی کے ہونٹ پر سونے کی سوئی تھی. فرمایا نہیں, یہ نہیں چاہیے, وہ مجھے تو وہی زنگ آلود سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی, وہ جو زنگ آلود لوہے کی سوئی تھی وہی چاہیے, یہ لے کے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے یہ. تو ایک مچھلی گئی اور وہی زنگ آلود سوئی جو انہوں نے پھینکی تھی وہی اٹھا کے لے آئی. تو وزرا سے فرمایا کہ بتاؤ بھائی, وہ والی حکومت بہتر تھی جو جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں, یا اب اس حکومت کو چھوڑ کر جو اللہ نے مجھے یہ حکومت دی ہے یہ بہتر ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, لہذا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بس یہی حکومت بہتر ہے جو اللہ نے آپ کو اس حکومت کے چھوڑنے کے بدلے میں یہ حکومت دی ہے, یہی حکومت بہتر ہے. تو یہ ہے من ترک للہ شیئن عوض اللہ خیرا منہ, اللہ کے لیے چھوڑا ہو. اور یہ یاد رکھیے گا, حضرت ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے تھے, اور حضور کی امت میں یہ کرنا جائز نہیں ہے, رہبانیت ہے یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی پر حال ہی طاری ہو جائے, غلبہ حال ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. غلبہ حال کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے, غلبہ ہو جائے کسی حال کا, اور وہ خلاف شریعت عمل میں مشغول ہو جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, اس کو غلبہ حال کہا جاتا ہے. لہذا یاد رکھیے یہ عمل واجب الاتباع نہیں ہے کہ کوئی چھوڑے اپنے گھر بار, چھوڑ دے اپنی گویا وہ نوکری وغیرہ کو اور جائے کسی جنگل میں اور دریا کے کنارے, جائز نہیں ہوگا. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں اب رہبانیت جائز نہیں رہی, وہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھی, اب جائز نہیں ہے. یہ تو ان کے اوپر حال طاری ہوا تھا, جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, وہ دہلی میں ان کو پتا چلا کہ فاحشہ عورتوں کا ایک یہاں اڈا ہے, تو ایک حال طاری ہوا کہ بس مجھ سے پوچھ ہوگی, میں کیا جواب دوں گا. لہذا وہاں پہنچے, اپنے آپ کو کپڑے سے اچھی طرح ڈھانک لیا, پتہ ہی نہ چلے کہ آدمی ہے یا عورت ہے, مرد ہے یا عورت ہے. وہاں جا کے آواز لگائی کہ ایک فقیر آیا ہے, تو وہ جو ایک فاحشہ عورت آئی اس نے کچھ وہ دے دیے پیسے, اس نے کہا نہیں, میں فقیر وہ نہیں ہوں جو یہ پیسوں پر ٹل جائیں, میں تو اپنی بات سنانا چاہتا ہوں, میں وہ فقیر ہوں. اس نے مزاحن سمجھا کہ شاید کوئی پاگل ہے, مجذوب آدمی ہے, لہذا اس نے سب کو بلا لیا کہ آؤ ذرا تفریح رہے گی. وہ سب جمع ہو گئی اور وہاں جا کے انہوں نے وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی, اور والتین والزیتون پڑھ کے پوری سورت پہلے پڑھی, سورہ تین, اور پھر اس کی تشریح بیان فرمائی. ثم رددناه اسفل سافلین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین بنایا ہم نے انسان کو. ثم رددناه اسفل سافلین, اگر وہ اس کی قدر نہ کرے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا, اتنا بہترین اشرف المخلوقات بنایا, پھر قدر نہ کرے تو اللہ اس کو بالکل نیچے اتار دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اسفل سافلین میں پہنچا دیا جاتا ہے. بس یہ تفسیر بیان کی، ترجمہ اور تفسیر بیان کی، تو وہ ان عورتوں پر یہ حال طاری ہوا کہ وہ سب رونے لگیں، سب نے توبہ کی، سب نے توبہ کی اپنے گناہ سے کہ ہم یہ کیا کر رہے تھے، کس کام میں لگے ہوئے تھے، اور وہ سب اپنے اپنے گھر کی ہوئیں. بہرحال یہ ایک غلبہ حال تھا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فحاشی کے اڈے میں جا کر دین کی بات سنانا جائز ہو گیا. ہاں ایک شرط ہے اس کی، وہ شرط یہ ہے کہ جا کر بتایا جائے، اگر کہیں پر گناہ کی جگہ آدمی جائے دین کی بات سنانے کے لیے تو ان کو بتائے کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ صاف طور پہ کہے یہ جو تم کر رہے ہو جس میں مبتلا ہو یہ سب غلط ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، پھر اپنے دین کی بات بھی سنا دے. اس صورت میں تو جائز ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کر لیا، صحیح ہے. لیکن یہ جو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے کیا، یہ بھی غلط ہے حال تھا. تو وہ حال تو ہم پہ طاری ہوا نہیں، اور اس عمل پر آ جائیں، حال طاری نہیں ہوا اور عمل پر آ جائیں، وہ اللہ کے لیے تھوڑی رہے گا. اس لیے یہ فرمایا کہ چار چیزیں بیان فرمائیں اس آیت میں، ایک تو اللہ کی اطاعت، نمبر دو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، یہ اللہ کی اطاعت ہوئی، والرسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہے اتباع سنت. تو پہلے جز میں فرمایا اللہ کی اطاعت، تو یہ اللہ کے احکامات پہ چلنا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، والرسول میں فرمایا اللہ کے احکامات کو اتباع سنت کے راستے سے پورا کرنا، یہ دو چیزیں ہوئیں. تیسری چیز فرمائی وَيَخْشَ اللَّهَ، یہ ماضی کے بارے میں ہے، اور وَيَتَّقِي، یہ استقبال مستقبل کے بارے میں. وَيَخْشَ اللَّهَ یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کر لے نادم ہو کر، اور آگے کے لیے تقویٰ کو اختیار کرے، جان لڑا کر گناہ سے بچے. بس یہ چار چیزیں جو کر لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ان لوگوں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دل کا آپریشن ہے، اللہ تعالی ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، اور یہ پریشانی پریشان ہے، اللہ تعالی پریشانی کو راحت سے سہولت سے اللہ تعالی تبدیل فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت توفیق نصیب فرما دیجئے. نفس اور شیطان سے، ان کی غلامی سے نکال کر اے اللہ اپنی غلامی، اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے بہت آپ کو ناراض کر لیا، اب اپنی خوشنودی والی رضا والی زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر فضل و کرم، پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجئے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. جنہوں نے پرچے بھیجے ہیں ان کی اے اللہ پریشانی کو دور فرما دیجئے، سہولت اور راحت سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد از جلد صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.